معاشرے کی خواتین سے اولاد کی دینی تربیت کو فکر کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کر دیا، اور جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی کبھی کبھی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ واقعتاً یہ لوگ درست کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چار دیواری میں مقید اور بند ہو گئے ہیں، اور جو خواتین گھروں سے باہر نکل رہی ہیں شاید یہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ عورت جو خدمت اپنے گھر میں بیٹھ کر انجام دے رہی ہے، یاد رکھو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ خدمت گھر سے باہر نکل کر بازاروں میں جا کر دکانوں پر بیٹھ کر انجام نہیں دی جا سکتی جو گھر میں بیٹھ کر انجام دی جا سکتی ہے۔ اور خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہ پردہ ہمارے لیے دشواری کا سبب ہے، بلکہ عورت کی فطرت میں پردہ داخل ہے، عورت کے معنی ہی چھپانے والی چیز کے ہیں، اور پردہ عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر فطرت مسخ ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن جو تسکین اور راحت پردے کی حالت میں ہوگی وہ تسکین بے پردگی اور کھلم کھلا اعلانیہ رہنے کی حالت میں نہ ہوگی۔ لہذا پردے کا تحفظ حیا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہیں آج کے حالات کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی ان کے سر کے بال لاغر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ اونٹ کے کوہان کی طرح بال بنانے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ آج دیکھ لیں کہ عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بال بنا رہی ہیں، اور فرمایا وہ عورتیں بظاہر تو لباس پہنی ہوں گی لیکن وہ لباس ایسے ہوں گے جن سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لباس اتنا باریک ہوگا یا وہ لباس اتنا چست ہوگا اس کی وجہ سے ان کے جسم کے تمام نشیب و فراز آیاں اور ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ سب حیا کے ختم ہونے کا نتیجہ ہوگا۔ آج سے پہلے اس کا تصور و خیال بھی مشکل تھا کہ عورت ایسا لباس پہنے گی، اس لیے کہ اس کے دل میں حیا تھی اور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج سینہ کھلا ہے، گلا کھلا ہے، بازو کھلے ہیں، یہ کیسا لباس ہوا؟ لباس تو ستر پوشی کے لیے تھا جو عورت کو اس کی اصل فطرت کی طرف لوٹانے کے لیے تھا۔ وہ لباس ستر پوشی کا کام دینے کی بجائے جسم کو اور زیادہ نمایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔ اور پھر اس قسم کے عادات خیال عورتوں کو دیکھ کر ہمارے جو گھریلو عورتیں وہ بھی اسی طرح سچاتی ہیں، اور اسی لیے ان کو بھی اس میں مشکل نظر آتی ہے، اور گرمی لگتی ہے پردہ کرنے میں، اور بے پردہ پھرنے میں گرمی نہیں لگتی۔ حالانکہ وہی عورت چولہے پہ کھڑی ہو کے ہر عورت جو ہے وہ کھانا پکاتی ہے تو وہاں بھی تو گرمی لگتی ہے، یہ بھی منع کر دے میں کھانا نہیں پکا سکتی، وہاں گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن باہر نکلتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے برقعے میں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی عورتوں کو اور باش عورتوں کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا، اور پھر مرد بھی کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، سبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی ہماری والی کو دیکھے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی کے مناظر ان گھرانوں میں بھی نظر آنے لگے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جن کے مرد مسجد میں صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھرانوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں اس بات کا خیال و تصور نہیں آ سکتا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، دل صاف ہے، نظر پاک ہے، اور اندر اندر سارے گندے خیالات ہیں، اس کو کوئی زبان پر تھوڑی لائے گا۔ اسی لیے یہ اجتماع اگر اس میں اگر یہ اختلاط ختم کر دیا جائے تو اجتماعات خود اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مزہ ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مزہ حاصل کیا جاتا ہے، جملے کسے جاتے ہیں اور نگاہوں کی تسکین کی جاتی ہے۔ لہذا اب تو مرد و عورت کی مخلوط دعوتوں کا ایک سیلاب ہے، اور عورتیں بن سنور کر سنگھار پٹار کر کے زیب و زینت سے آراستہ ہو کر ان مخلوط دعوتوں میں شریک ہوتی ہیں۔ نہ پردے کا کوئی تصور ہے اور نہ حیا کا کوئی خیال۔ جاز دوستوں نے بتایا کہ اس لیے بھی تیار کر کے اپنی بیٹیوں کو لے جایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ ان کو پسند کریں اور کسی لڑکے کی یا اس کی اماں کی نگاہ اس پر پڑے، اس لیے خاص کر اس کو تیار کرایا جاتا ہے تاکہ رشتہ آ جائے اور بڑے گھرانے سے رشتہ آ جائے۔ تو یہ کیا ہے، غیرت کے جنازے کے ساتھ جو ہے یہ غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، یہ بدامنی کیوں ہے؟ اور پھر ان تقریبات کی ویڈیو فلمیں بنائی جاتی ہیں تاکہ جو کوئی اس تقریب میں شریک نہ ہو سکا اس کے نظارے سے لطف اندوز نہیں ہو سکا، اس کے لیے اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ویڈیو فلم تیار ہے، اس کے ذریعے وہ اس کا نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی دیندار ہیں، پھر بھی نمازی پرہیزگار ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کان پر جوں نہیں رینگتی اور ماتھے پر شکن نہیں آتی اور دل میں اس کو ختم کرنے کا کوئی دائیہ پیدا نہیں ہوتا۔ بتائیے کیا پھر بھی یہ فتنے نہ آئیں، کیا پھر بھی بدامنی اور بے سکونی پیدا نہ ہو؟ اور آج کل ہر ایک کی جان و مال و عزت آبرو خطرے میں ہے، یہ سب کیوں نہ ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت ہے کہ ایسا قہر ہم پر نازل نہیں ہوتا کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں، ورنہ ہمارے اعمال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک قہر اور ایک عذاب، ایک خیر اور ایک عذاب کے ذریعے سب کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب گھر کے بڑوں کی غفلت اور بے حسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے دل سے احساس ختم ہو گیا، کوئی کہنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا۔ بڑے بھی کہتے ہیں کیا کریں صاحب، بچے کر رہے ہیں، ہم کیا کریں۔ تو بڑوں کو ایسے موقع پر بڑا بننا چاہیے، بھائی یہ ہمارے رہتے ہوئے نہیں ہوگا، یا تو ہمیں تقریب سے الگ کر دو، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ لیکن الحمدللہ اگر اولاد کچھ بھی لائق ہے اور کچھ بھی اس کے اندر حص باقی ہے تو کبھی بھی اپنے بڑوں کو ایک طرف نہیں ہونے دے گی، لہذا وہ ان کو خواہی نہ خواہی ان کو بات ماننی پڑے گی۔ لیکن ہم بھی جب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں صاحب، فیشن یہی چل رہا ہے اور اکثروں کی رائے یہی ہے، تو اکثروں کی رائے، اکثر لوگ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تقریباً 7 ارب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں اور تقریباً اس میں سے 5 ارب کافر ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 ارب کافر ہیں، جو 2 ارب بھی مسلمان بھی ہیں اس میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں، اور ایسے مسلمان بھی ایڈوانس ہیں کہ جو نماز روزہ کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں اور جو نماز روزہ سے بھی دور ہیں۔ تو اکثریت تو 5 ارب اکثریت کافروں کی سیدھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن کریم میں، وہم اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثریت۔ اسی لیے جمہوریت کا جو نظام ہے اسی لیے گڑبڑ ہے، اس میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت تو اوباش لوگوں کی ہوتی ہے اور چرسی موالیوں کی، عام لوگوں کی ہوتی ہے، ڈاکٹر عبد القدیر جیسے لوگ اور مفتی تقی عثمانی جیسے لوگ بہت شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ لہذا اکثریت پہ جب فیصلہ ہوگا تو یہی ہوگا۔ تو آج مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ادھر جا رہی ہے، تو مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی اکثریت کے پیچھے جا رہی ہے اور کافر سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو دوزخ کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہو، گرنے کے لیے جا رہے ہو، تیار ہو، میں تمہاری کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ دوزخ میں مت جاؤ۔ تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ خود بھی بچیں اور امت کو بچائیں، ورنہ پھر جب جائیں گے اور ہمارے ساتھ، خدا نخواستہ اگر ہماری اولاد، ہم بچ بھی گئے، ہماری اولاد جہنم میں گئی، تو ہم کیسے گزارا کریں گے اور کیسے ہمیں گوارا ہوگا کہ ہمیں ہماری اولاد جہنم میں جا رہی ہے۔ آج یہ بڑے بوڑھے تو آ جاتے ہیں، اولاد سو رہی ہے، 12 سال کے بچے، 15 سال کے بچے سو رہے ہیں، کم لوگ اٹھاتے ہیں، ارے رہنے دو، بچے ہیں، دیر سے سوئے ہیں، نیند کچی ہے، ان پر رحم کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکول جاتے وقت بھی تو رحم کریں، 5 سال کے بچے کو،
چار سال کے بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے اس پر بھی رحم کرنا چاہیے، جب 15-20 سال کا ہو جائے گا تو خود تعلیم حاصل کر لے گا، اس وقت رحم نہیں کیا جاتا جبکہ وہ رحم کا اصل مستحق ہوتا ہے. 5-6 سال کا بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتے کیونکہ اس کے مستقبل کی فکر ہے. اس کو صبح اٹھا کے انگلش اسکول انگریزی اسکول بھیجا جاتا ہے، کوئی مدرسے ہی بھیجتا ہے، لیکن اس کا فائدہ دیکھ کر اس کو اس مشقت میں ڈالتے ہیں کہ میرا بیٹا ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے. تو ہماری اولاد کو اگر ہم نے فجر میں نہ اٹھایا اور نماز میں نہ اٹھایا تو کل کو خدا نخواستہ جب یہ جہنم میں جائے گی تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی فکر نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.